السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان:
کسی کو افغانستان کی جنگ پاکستانی سرزمین پر لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
پاکستان کے قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف حدیبیا پیپرز ملز ریفرنس کھولنے کے لیے اپیل دائر نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کر لیا ہے. بھارت اور چین کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے جو ایشیا کے ان دو بڑے ملکوں کے درمیان مشرقی ہمالیہ کی متنازع سرحد کے ساتھ اشروں کے سب سے بڑے تنازع کو ختم کرے گا. اس کے علاوہ جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ.
متنازع مذہبی گرو اور جنسی زیادتی کے مجرم بابا گرمیت رام رحیم سنگھ کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور دوسری اہم خبروں میں، بغداد میں کار بم دھماکے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہو گئے ہیں. امریکہ کے جنوبی ساحلوں سے ٹکرانے والے طوفان ہاروی سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں، جبکہ طوفان کا زور ٹوٹ جانے کے باوجود طوفانی بارشوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. جمعے کے شب ساحل سے ٹکرانے والے اس طوفان سے امریکہ کی ریاست ٹیکساس کی ساحلی پٹی بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور امریکہ کے چوتھے بڑے شہر ہیوسٹن کا وسیع علاقہ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا ہے. امریکی نیوی نے بتایا ہے کہ غوطہ خوروں نے اس امریکی جہاز یو ایس ایس جان میکین کے 10 لاپتہ ملاحوں کی لاشیں دریافت کر لی ہیں جو پچھلے ہفتے ایک تجارتی جہاز سے ٹکرا گیا تھا. بیجنگ نے فلپائن میں رجسٹرڈ ماہی گیری جہازوں کو جنوبی بحیرہ چین کے متنازع سمندر تک رسائی کی اجازت دے دی ہے. ایک وقت میں دونوں ملکوں کے درمیان سمندر کا یہ علاقہ متنازعہ رہا ہے، لیکن خیر سگالی جذبے کے اس اظہار سے مینیلا اور جنوبی ایشیا کے ساتھ چین کے کشیدہ تعلقات میں بہتری آئے گی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ افغانستان کے لیے صدر ٹرمپ کی حکمت عملی کا وہی حشر ہوگا جیسے کہ ان سے قبل کے صدور کے منصوبے ناکام رہے. یہ بات انہوں نے بلومبرگ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود اس کی تفصیل دیں گے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی افغان پالیسی سے متعلق پاکستان کے تحفظات اور تنقید کا سلسلہ جاری ہے، اور اب وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ پالیسی بھی اسی طرح ناکام ہوگی جیسے ٹرمپ سے پہلے امریکی صدور کی افغانستان سے متعلق حکمت عملیاں ان کے بقول کامیاب ثابت نہیں ہوئیں. گزشتہ ہفتے افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے قربانیاں ضرور دیں، لیکن اسے اپنی سرزمین پر عسکریت پسندوں کی مبینہ پناہ گاہوں کو ختم کرنا ہوگا. ان کا یہ بیان پاکستان کے اس موقف کے برعکس تھا کہ وہ بلا امتیاز دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، اور ٹرمپ کے ان دعووں پر پاکستان کے سیاسی و سماجی حلقوں نے خاصی برہمی ظاہر کی تھی. امریکی خبر رساں ایجنسی بلومبرگ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں وزیراعظم عباسی کا کہنا تھا کہ پاکستان انسداد دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے، لیکن وہ افغانستان میں لڑی جانے والی جنگ کو پاکستان میں منتقل کرنے کی اجازت نہیں دے گا. پاکستانی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ان کا ملک دہشت گردوں کو پناہ نہیں دیتا، اور ان کے بقول ہم افغانستان کی جنگ کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دینے کا ارادہ نہیں رکھتے. جو کچھ بھی افغانستان میں ہو رہا ہے وہ وہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ خطے میں استحکام کے لیے پاکستان بھارت سمیت تمام ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے. تاہم وزیراعظم کے بقول افغان حکومت کو خود طالبان کے مسئلے سے نمٹنا چاہیے، اور اس کے لیے اگر کابل کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں. نئی پالیسی کے اعلان کے بعد سے پاکستان کی عسکری قیادت کی طرف سے بھی ایسے ہی بیانات سامنے آتے رہے ہیں، اور اتوار کو تاجکستان میں اپنے افغان ہم منصب جنرل شریف یفتالی سے ملاقات میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہیں افغانستان کے لیے اپنے ملک کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغان جنگ کو اپنی سرزمین پر نہیں آنے دے گا. ایسے میں وزیر خارجہ خواجہ آصف کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ تعلقات کا خواہاں ہے، لیکن امریکی دعووں کو کسی طور بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. مقامی ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
ہم تعلقات جو ہے اپنے ایک تاریخی ان کا پس منظر ہے، ان کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، ان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہیں، جو اعتماد کا فقدان ہے اس کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بے بنیاد الزامات جو ہے نا ہم ان کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ جہاں جہاں وہ الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ وہاں پہ طالبان ہیں یا کہانی ہیں، وہ جگہ ہیں جہاں پہ افغان ریفیوجیز رہتے ہیں، جب افغان ریفیوجیز نہیں ہوں گے تو وہ پناہ گاہیں نہیں بنا سکیں گے۔
پاکستان کے ایوان زیریں کا اجلاس منگل کو ہونے جا رہا ہے اور توقع ہے کہ اس میں بھی امریکی صدر کے بیان اور نئی پالیسی پر قانون سازوں کی طرف سے بحث ہوگی۔ حزب مخالف یہ مطالبہ کر چکی ہے کہ اس معاملے پر بحث کے بعد امریکہ سے تعلقات کے لیے سمت کا جائزہ لیا جائے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پیر کے روز خیبر ایجنسی میں لوگوں نے صدر ٹرمپ کے پاکستان کے حوالے سے حالیہ بیانات پر ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ پشاور سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے شمیم شاہد نے۔
امریکہ کی نئی افغان پالیسی اور امریکی رہنماؤں کے پاکستان مخالف بیانات کے خلاف پاکستان کی صوبے خیبر پختونخوا اور ملحقہ قبائلی علاقوں میں پیر کو احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ ایک بڑا مظاہرہ پاک افغان سرحد پر واقع خیبر ایجنسی کے شہر لنڈی کوتل اور سرحدی قصبے تورخم میں ہوا، جس میں سینکڑوں قبائلیوں نے شرکت کی۔ مظاہرین خیبر ایجنسی کی دیگر علاقوں سے لنڈی کوتل کی مرکزی بازار میں جمع ہوئے، جہاں سے وہ جلوس کی شکل میں سرحدی گزرگاہ تورخم پہنچے۔ مظاہرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ مخالف نعرے لگا رہے تھے۔ پیر کو ایک اور قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں بھی ہزاروں کی تعداد میں قبائلیوں نے امریکہ کے خلاف ایجنسی کے انتظامی ہیڈ کوارٹر خار میں مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے امریکی پرچم اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پتلے کو بھی نظر آتش کیا۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں گزشتہ کئی روز سے امریکہ اور امریکی صدر کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ سوموار کو بھی پشاور پریس کلب کے سامنے مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے مظاہرہ کیا اور امریکہ مخالف نعرے لگائے۔ امریکی حکام نے خطے سے متعلق اپنی نئی پالیسی میں پاکستان پر دباؤ بڑھانے اور اس کے خلاف سخت موقف اپنانے کا عندیہ دیا ہے، جس پر پاکستان کی سرکاری اور سیاسی حل کے خاصے برہم ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق گروپ کے مولانا سمیع الحق نے وائس آف امریکہ کے عمر فاروق کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ کی افغانستان کے لیے نئی حکمت عملی پر نکتہ چینی کی ہے۔ تفصیلات عمر فاروق بتا رہے ہیں۔
دفاعی پاکستان کونسل کے چیئرمین مولانا سمیع الحق نے وائس آف امریکہ اردو کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پر حملہ ہے۔ حکومت پاکستان کو مصلحت پسندی اختیار کرنے کے بجائے اس رویے کا مناسب جواب دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا،
آج ٹرمپ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے اور دونوں مل کر ہمارے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، تو ان حکمرانوں کو سزا دی جائے جنہوں نے ان پالیسیوں کو اختیار کیا۔ ہم چیختے رہے ہیں کہ آگ کے ساتھ مت کھیلو، اپنے ملک کو تباہی کی طرف مت لے جاؤ، لیکن انہوں نے ڈالروں کی خواہش میں اور امریکہ کے خوشنودی کے خلیے اپنے کرسی بچانے کے لیے اس ملک کو بالکل تباہ برباد کر دیا۔ تو چاہیے کہ ان حالات میں ٹرمپ کے اعلان کے بعد ان تمام حکمرانوں پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔
مولانا سمیع الحق کو پاکستان میں امریکی پالیسیوں کے سب سے بڑے مخالف کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں مزید فوج بیچ کر بھی امریکہ جنوبی ایشیا میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔
وہ جتنی بھی فوج بھیجے گا تو انشاءاللہ ان کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ انہیں 1.5 لاکھ فوجی تھے، ان کو واپس لے گئے، 12-13 ہزار چھوڑ دیے۔ اب اگر 1-1.5 لاکھ پھر بھی بھیج دے تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا کہ افغانستان کے مجاہدین جو ہے اور طالبان، وہ ان کو قدم جمانے نہیں دیں گے۔
مولانا سمیع الحق گزشتہ 40 سالوں سے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خڑک سے وابستہ ہیں، جہاں سے 70 اور 80 کی دہائی میں اکثر طالبان رہنماؤں نے تعلیم حاصل کی۔ افغان طالبان میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کی موجودگی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے 60% حصے پر طالبان کا قبضہ ہے، تو ایسے میں حقانی نیٹ ورک کو پاکستان میں رہنے کی ضرورت کیوں ہوگی؟
ہم نے بارہا کہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کہاں ہے، ہم نے کہا آپ نشاندہی کریں، آپ ایک ایشو بنا رہے ہیں۔ حقانی نیٹ ورک کہاں ہے؟ آپ نے تو پورے وزیرستان شمالی وزیرستان کو کنگال لیا. ابھی آپ کے جنرل آئے تھے پچھلے ہفتے, امریکی کمانڈر آیا تھا, وہ شمالی وزیرستان ہماری فوج کے ساتھ گیا اور وہاں ایک ایک جگہ دیکھی. تو انہوں نے کہاں نشاندہی کیوں نہیں کی کہ فلان جگہ حقانی نیٹ ورک ہے؟
امریکہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان سے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتا آیا ہے. افغانستان کے لیے امریکہ کی نئی حکمت عملی کے اعلان میں صدر ٹرمپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا ہے, لیکن دہشت گردوں کے خلاف مزید سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, پشاور.
جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق گروپ کے مولانا سمیع الحق سے عمر فاروق کا انٹرویو آپ سن رہے تھے. افغانستان میں امریکی افواج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کی افغان پالیسی کی وضاحت کی اور بتایا کہ کس طرح افغان اسپیشل فورسز کو تیار کر رہا ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات قمر عباس جعفری سے.
افغان سروس کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل جان نکلسن نے صدر ٹرمپ کی نئی افغان پالیسی کی وضاحت کی اور بتایا کہ امریکہ کس طرح افغان اسپیشل فورسز کو تیار کر رہا ہے. ISIS یا داعش کا ذکر کرتے ہوئے افغانستان میں امریکہ کے اعلی فوجی کمانڈر نے کہا,
Yes, I think we can defeat and we will defeat IS in the future. Let me talk specifically about this. Islamic State is a problem around the entire world.
میں سمجھتا ہوں کہ ہم داعش کو شکست دے سکتے ہیں اور مستقبل میں اسے شکست دیں گے. اسلامک اسٹیٹ پوری دنیا کے لیے مسئلہ ہے. امریکہ اپنے اتحادیوں اور ساجھے داروں کے اتحاد سے داعش کے خلاف شام اور عراق میں جنگ کی قیادت کر رہا ہے. انہوں نے موصل واپس لے لیا ہے اور بقیہ جگہوں سے بھی ان کو نکال رہے ہیں. اسلامک اسٹیٹ نے افغانستان میں خلافت قائم کرنے کی کوشش کی اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جلال آباد ان کا دارالخلافہ ہوگا اور وہ ننگرہار کو لے لیں گے. وہ ناکام ہو گئے. 9 ضلعوں میں اپنی توسیع کی انتہا پر پہنچنے کے بعد ہم نے انہیں 3 ضلعوں تک سکڑنے پر مجبور کر دیا. ان کے 2/3 لڑنے والے مار دیے گئے ہیں, ان کے آخری 3 امیر بھی مار دیے گئے ہیں. تو یقیناً ہم داعش کو شکست دیں گے. جب ہم نے ان پر دباؤ ڈالا تو انہوں نے ملک کے دوسرے حصوں میں منتقل ہونے کی کوشش کی. ہم ان کے تعاقب میں ہیں. اس سال ہمارا بنیادی مقصد ان کی ننگرہار میں خلافت کے قیام کی کوششوں کو ناکام بنانا ہے. جنرل نکلسن نے کہا کہ جب میں ہم کہتا ہوں تو میری مراد افغان اسپیشل فورسز سے ہوتی ہے جو امریکی انسداد دہشت گردی کی افواج کے تعاون سے کام کر رہی ہیں, جس میں افغان اور امریکی فضائی قوت بھی شامل ہیں. جنرل جان نکلسن نے افغانستان کے پڑوسیوں کو بھی ایک پیغام دیا. ان کا کہنا تھا,
Our message to the neighbors in the region is the Afghan government and the Afghan security forces are the ones who are fighting Daesh. So we would hope that the neighbors and the other countries in the region would support the Afghan government and the Afghan security forces in the fight against Daesh. They are the ones who will defeat Daesh, not the Taliban. This statistic covers control of the territory and the population. So those statistics say that the government controls 57% of the territory and about 64% of the population. So the absence of government control does not mean that the enemy controls us. The majority of the balance is what we call contested, meaning the government and the insurgency are fighting. خطے میں پڑوسیوں
کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ افغان حکومت اور افغان سیکیورٹی فورسز داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو ہم امید کریں گے کہ پڑوسی اور خطے کے دوسرے ملک افغان حکومت اور افغان اسپیشل فورسز کی داعش کے خلاف جنگ میں حمایت کریں. وہ داعش کو شکست دیں گی. انہوں نے کہا کہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 57% ملک پر اور 64% آبادی پر افغان حکومت کا کنٹرول ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقیہ حصے پر دشمن کا کنٹرول ہے, بلکہ حکومت اور باغی اس پر کنٹرول کے لیے لڑ رہے ہیں اور 10% سے بھی کم حصے پر دشمن کا کنٹرول ہے. اور آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنے کنٹرول میں توسیع کرے گی. ہم اسپیشل فورسز کی تعداد دگنی کر دیں گے. ایئر فورس بھی ہم بڑھا رہے ہیں. اضافی مشیر اور اضافی فضائی قوت فراہم کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ آئندہ چند برسوں میں حکومت اپنے کنٹرول والے علاقوں میں توسیع کرے گی اور باغی دور دراز علاقوں میں بھاگنے پر مجبور ہوں گے. اور یوں ان پر دباؤ بڑھا کر اور ان کی بیرونی پناہ گاہوں کو ختم کر کے ہم انہیں افہام و تفہیم کے عمل میں شمولیت کی ترغیب دیں گے. اور اس طرح امید ہے کہ آخر کار ایک پرامن اور مستحکم افغانستان بن جائے گا. عمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے آپ کو فیس بک لائیو پر دکھائیں اور سنوائیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں۔
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا یہ شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے جو ایشیا کے ان دو بڑے ملکوں کے درمیان مشرقی ہمالیہ کی متنازعہ سرحد کے ساتھ اشروں کے سب سے بڑے تنازع کو ختم کرے گا۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے پیر کے روز ایک مختصر بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی رابطوں کے بعد کیا گیا۔ اس بنیاد پر دوکلم میں سرحدی اہلکاروں کی کارروائیوں کے روکنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ بیجنگ میں وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چینی فوجیوں کی علاقے میں گشت جاری رہے گی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق چین علاقائی خود مختاری کے تحفظ کے لیے قانونی سرحد کے قوانین کے مطابق اپنے خود مختاری کے حقوق استعمال کرنا جاری رکھے گا۔ یہ اعلان اس سے چند روز قبل آیا ہے جب بھارتی وزیراعظم نریندر مودی متوقع طور پر کس برکس کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے چین کا دورہ کرنے والے ہیں۔ دونوں جانب سے اس دورے سے پہلے معاہدے کے لیے دباؤ تھا۔ بغداد میں کار بم دھماکے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ شیعہ اکثریت والے علاقے صدر سٹی میں ہوا۔ عراقی سیکیورٹی فورسز کے ارکان بھی حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ کسی نے فوری طور پر بم حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ سمندری طوفان ہاروی سے تباہ حال امریکی ریاست ٹیکسس میں امریکہ کے چوتھے سب سے بڑے شہر ہیوسٹن کا بیشتر علاقہ اور جنوب مشرقی ریاست کا ایک بڑا حصہ زیر آب آ گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار آئزابیلا چاوچولی کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
آج پیر کو ایک ایسے وقت میں جب موسلادھار بارش مزید کئی روز تک جاری رہنے کا امکان ہے، ہیوسٹن کے اطراف کے علاقوں میں بہت سے امدادی کارکن اور رضاکار خود اپنی کشتیوں کے ذریعے ان افراد تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو شدید سیلاب کی وجہ سے اپنے علاقوں میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ کلنٹ ونگر ان رضاکاروں میں سے ایک ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، میں نے بالکل ابھی کچھ ایسے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے جو اپنے گھروں میں پھنس گئے تھے۔ سامعین، اس ریاست کے کچھ علاقوں میں پہلے ہی 60 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش پڑ چکی ہے۔ کلنٹ مزید کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، امدادی ٹیموں کے لیے بہت دشواری ہے اور ان لوگوں کو مدد کی اشد ضرورت ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں امدادی کارروائیاں ہیلی کاپٹرز اور کشتیوں کے ذریعے اور پیدل چل کر کی جا رہی ہیں۔ پولیس، فائر فائٹرز، طبی عملے اور 3,000 کے لگ بھگ نیشنل گارڈ کے ارکان کے علاوہ رضاکار بھی ان کارروائیوں میں شامل ہیں۔ موسمی پیشگوئی کرنے والوں کو خدشہ ہے کہ جمعے کی رات کو آنے والے سمندری طوفان ہیری کے نتیجے میں ہیوسٹن میں آج رات کو مزید 25 سینٹی میٹرز بارش ہوگی۔ نیشنل ویدر سروس کا کہنا ہے کہ طوفان کا مرکز سست رفتار کے ساتھ پیر کو الہ صبح جنوب مغرب کی جانب ایک ایسی سمت مڑ گیا جو آج دوبارہ اسے خلیج میکسیکو لے جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ طوفان سے متاثر علاقوں کا کل منگل کو دورہ کریں گے، تاہم صرف اس صورت میں کہ یہ واضح ہو جائے کہ ان کے دورے سے امدادی کوششوں میں رکاوٹ نہیں پیدا ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ طوفان سے ہونے والی تباہی کے بارے میں کابینہ کی ایک میٹنگ کی سربراہی کریں گے اور یہ کہ انہیں توقع ہے کہ تمام وفاقی ادارے ٹیکسس اور اس کی پڑوسی ریاست لیوزیانا میں ریاستی عہدیداروں کی مدد کے لیے پوری طرح پرعزم رہیں گے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اتوار کے روز برکلی، کیلیفورنیا میں اس کے باوجود کہ انتہائی دائیں بازو کی ایک طے شدہ ریلی منسوخ کر دی گئی، اس کے مخالف مظاہرین سے سڑکیں بھر گئیں۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
سان فرانسسکو میں اس وقت کشیدہ مگر مختصر جھڑپیں چھڑ گئیں جب بائیں بازو کے 100 سے زیادہ مظاہرین کے ایک گروپ نے دائیں بازو کے ایک چھوٹے سے گروپ کے مظاہرین کو گھیر لیا، ان کے خلاف نعرے بازی کی اور ان پر حملہ کیا۔ اس مظاہرے میں اس گروپ کا لیڈر بھی شامل تھا جس نے ہفتے کو اپنی ایک طے شدہ ریلی منسوخ کر دی تھی۔
You should stay out of our cities, you should stay out of our campuses. This is not a fascist America that we're going to tolerate, and we're not going to tolerate these white supremacists either.
آپ کو ہمارے شہروں سے دور رہنا چاہیے، آپ کو ہمارے کیمپسوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ فاشسٹ امریکہ نہیں ہے جسے ہم برداشت کریں گے، اور نہ ہی ہم ان سفید فام نسل پرستوں کو برداشت کریں گے، اور ہم اس ملک کے تمام باضمیر لوگوں سے اپیل کریں گے کہ آپ کا جو بھی سیاسی پس منظر ہو، آپ کا سفید فاموں کی بالادستی اور فاشزم کے خلاف جو بھی نقطۂ نظر ہو، جہاں کہیں یہ اپنا خوفناک سر اٹھائے، آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ یہ الفاظ تھے مظاہرے کے منتظم زوچٹ جانسن کے۔ اتوار کے روز سان فرانسسکو بے ایریا میں مظاہروں کا دوسرا دن تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ اس نے کم از کم 13 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک اور جوابی مظاہرہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں اس کے باوجود ہوا کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے مظاہرین سے دور رہنے کی اپیل کی تھی۔ وہ مجمع بعد میں کیمپس سے مارچ کرتا ہوا جوابی مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے پارک پہنچ گیا۔ نفرت مخالف مظاہرے میں شامل میگان ولیمسن کا کہنا تھا، میرا خیال ہے کہ سفید فام لوگوں کے لیے اہم ہے کہ وہ یہاں آئیں اور اس کے خلاف کھڑے ہوں، کیونکہ سفید فاموں کی جانب سے خاموشی ہی ایسی منظم نسل پرستی کی وجہ بنی ہے۔ اس لیے سفید فام لوگوں کے لیے اہم ہے کہ وہ سامنے آئیں اور اس فاشزم کے خلاف لڑیں، تاکہ دوسرے رنگوں کے لوگ ہماری حکومت کے ہاتھوں منظم طریقے سے نہ دبائے جائیں۔ یہ الفاظ تھے نفرت مخالف مظاہرے میں شامل میگان ولیمسن کے۔ سان فرانسسکو کے علاقے کی پولیس شارلٹسویل ورجینیا میں 12 اگست کو سفید فام بالادستی کی حامیوں کی ایک ریلی کے دوران مہلک مہازارائی کے بعد سے ان مظاہروں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے جو بائیں بازو اور دائیں بازو کے حریف مظاہرین کو سڑکوں پر لا رہے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی نیوی نے بتایا ہے کہ غوطہ خوروں نے اس امریکی جہاز یو ایس ایس جان مکین کے 10 لاپتہ ملاحوں کی لاشیں دریافت کر لی ہیں جو پچھلے ہفتے ایک تجارتی جہاز سے ٹکرا گیا تھا۔ پچھلے چند مہینوں کے دوران کسی تجارتی جہاز سے ٹکرانے والی یہ دوسرا امریکی جہاز تھا۔ امریکی تفتیشکار یہ تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس تصادم کا سبب کیا تھا جو آبنائے ملاقہ پر لائبیریا کے تیل کے ٹینکر کے ساتھ ہوا تھا۔ اس حادثے کے رد عمل کے طور پر امریکی بحریہ نے امریکی فلیٹ کی کاروائیاں کچھ وقت کے لیے روک دی ہیں، اور ساتویں بحری بیڑے کے کمانڈر وائس ایڈمرل جوزف آکائن کو برطرف کر دیا ہے۔ بیجنگ نے فلپائن میں رجسٹرڈ ماہی گیر جہازوں کو جنوبی بحیرہ چین کے متنازع سمندر تک رسائی کی اجازت دے دی ہے۔ ایک وقت میں دونوں ملکوں کے درمیان سمندر کا یہ علاقہ متنازع رہا ہے، لیکن خیر سگالی جذبے کے اس اظہار سے مینیلا اور جنوبی ایشیا کے ساتھ چین کے کشیدہ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ چین پچھلے اپریل سے کشتیوں کو اسکاربرو شول میں جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ یہ فلپائن کے جزیرے لوزان کے 150 کلومیٹر مغرب میں ماہی گیری کا علاقہ ہے۔ سیمسنگ کے وائس چیئرمین لی جائے یونگ کی اٹارنی نے پیر کے روز رشوت کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے۔ پچھلے ہفتے اس فیصلے میں لی کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ وکیل نے سول کی مرکزی ڈسٹرکٹ کورٹ میں یہ اپیل داخل کی ہے، جس نے رشوت کے الزامات کے علاوہ لی کو مالی جرائم کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ لی کسی بھی غلط اقدام کی نفی کرتے ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ 49 سالہ لی نے 4 اداروں کو $38 ملین کی رقم کی پیشکش کی۔ ان اداروں کی سربراہ سون سل کے پاس تھی، جب سابق صدر پارک گنہے کی قریبی دوست ہیں۔ پارک کو اس اسکینڈل کے نتیجے میں اس سال کے شروع میں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں انٹرنیٹ کی آزادی کے حق میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں شریک متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس مظاہرے میں شامل ایک ایسے شخص کو ہفتے کو گرفتار کیا گیا جو ایک ایسی ٹی شرٹ پہنے ہوا تھا جس پر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا تھا کہ پوٹن ہٹلر سے بھی بدتر ہیں۔ اس کے علاوہ کئی دیگر مظاہرین کو بھی حراست میں لے لیا گیا جنہوں نے ایسے نشانات پہنے ہوئے تھے جو ایل جی بی ٹی یعنی ہم جنس پرستوں اور ٹرانس جینڈر کی حمایت کا مظہر ہیں۔ اس مظاہرے میں شامل بعض افراد نے روس آزاد ہوگا اور روس میں سینسرشپ نہیں ہوگی کے نعرے بلند کیے۔ اسی طرح کے مظاہرے روس کے دیگر شہروں بشمول سینٹ پیٹرسبرگ، نووسی برسک، یاروادا میں بھی منعقد کیے گئے۔ مظاہرین اس قانون میں ترمیم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں جس میں انٹرنیٹ تک رسائی کو محدود کرنا بھی شامل ہے۔ گزشتہ ماہ روس کی پارلیمان نے قانون منظور کیا تھا جس میں بعض ایسی ویب سائٹس تک رسائی کے لیے بعض ویب ٹولز کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی تھی جن پر عہدیداروں نے قدغن لگا رکھی تھی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ ڈپریشن یا گھبراہٹ کا شکار عورتوں کی مدد کے لیے ایک نیا طریقہ علاج دریافت کیا گیا ہے جو جنس پر مبنی تشدد کا سامنا کرنے والی عورتوں کے روایتی علاج معالجے کی نسبت کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ایک تہائی سے زیادہ خواتین ایسے تشدد کو برداشت کرتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے بین تھامسن کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے ایک پروگرام تشکیل کیا ہے جسے پاکستان میں استعمال کیا گیا اور معلوم ہوا کہ دہشت گردی کے باعث نفسیاتی اور ذہنی طور پر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے یہ نیا طریقہ علاج مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تازہ ترین جائزے میں سڈنی کی نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی کے ماہر نفسیات رچرڈ برانڈ نے نیروبی کینیا میں 421 عورتوں کا علاج کیا جس میں صحت کے شعبے کے ایک عام کارکن نے اس علاج کے دوران 5 مرحلوں میں کام کیا۔ اس پروگرام کے لیے کم تربیت یافتہ ارکان کو ترجیح دی جاتی ہے اور ایسے علاقوں میں کام کیا جاتا ہے جہاں صحت کی اعلیٰ سہولتیں موجود نہیں ہوتیں۔ انٹروینشن کہلانے والے اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک کم خرچ علاج ہے جس کے لیے لمبے دورانیے کی بھی ضرورت نہیں اور متاثرہ افراد کے لیے اس کا پورا کرنا آسان بھی ہے۔ برانڈ کو امید ہے کہ ان کوششوں سے کافی مریضوں تک علاج کی سہولت باہم پہنچائی جا سکتی ہے۔
The vast majority of people in the world don't get access to evidence-based care for mental health problems.
رچرڈ برانڈ کہتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو ذہنی مسائل کے لیے مؤثر علاج کی سہولت فراہم نہیں، اس لیے اس تناظر میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ دنیا میں ذہنی مسائل کا سامنا کرنے والوں کے لیے ضروری دیکھ بھال فراہم کی جائے۔ اس کے لیے ہم ماہرین پر انحصار نہیں کر سکتے، ہم لمبی لمبی نشستیں بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی طویل دورانیے کے علاج پر انحصار کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے انتہائی تربیت یافتہ عملے پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو عورتیں جنس کی بنیاد پر تشدد کا شکار ہوتی ہیں ان کا پتہ چلایا جا سکے۔ جنسی زیادتی اور بدسلوکی سماجی سطح پر ایک دھبا خیال کی جاتی ہے اور خواتین کے لیے اس بارے میں بات کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس نئے پروگرام کی تشہیر جنس پر مبنی تشدد کے علاج کے حوالے سے نہیں کی گئی۔ اس پروگرام کے سلسلے میں تحقیق کرنے والوں نے ایسی عورتوں کا پتہ چلانے کی کوشش کی جن میں گھبراہٹ اور ڈپریشن کی علامتیں نظر آ رہی تھیں۔ ایسی عورتوں کا علاج کرتے ہوئے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر 5 میں سے 4 خواتین کو کسی نہ کسی حد تک جنس پر مبنی تشدد کا سامنا کرنا پڑا، اور اکثر اوقات ان کے قریبی ساتھی ہی اس کا باعث بھی بنتے ہیں اور وہ اپنی ساتھی خواتین کو زیادتی کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔
Really, I think what this tells us is that when you go to many of these settings where we know that
رچرڈ برانڈ کہتے ہیں کہ جب ایسی متاثرہ خواتین کے بارے میں علم ہو جاتا ہے تو پھر ان کی مدد کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ایک مؤثر اور سادہ طریقے سے ان کا علاج کرتے ہوئے ان کی شناخت دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا، اور اس طرح سماجی سطح پر انہیں ندامت اور شرمندگی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام کے بارے میں یہ جائزہ 2015 میں مکمل کیا گیا۔ کینیا میں 1400 رضاکار کانسلوں کو تربیت دی گئی اور 3500 خواتین کا علاج ممکن ہو سکا۔ تازہ ترین ریسرچ کو میڈیسن کے ایک رسالے میں شائع کیا گیا اور اب عالمی ادارہ صحت یا WHO اس پروگرام کو بڑے پیمانے پر ایسی جگہوں پر پہنچائے گا جہاں ذہنی صحت کے لیے زیادہ سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ اس پروگرام سے متعدد متاثرہ خواتین کا علاج ممکن ہو سکے گا جو مختلف وجوہات کے بنا پر اب تک علاج کی سہولتوں سے محروم رہی ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کے درمیان فائرنگ اور گولوں کے تبادلے میں 3 شہری ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ مظفر آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے روشن مغل نے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے بتایا ہے کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب متنازع کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والی جنگ بندی لائن پر پاک بھارت افواج کے درمیان ہونے والی گولہ باری کے دوران ایک مارٹر گولہ ایک گھر پر گرنے سے 3 افراد موت کا شکار ہو گئے۔ مرنے والوں میں 2 سگے بھائی اور ان کی ایک بہن شامل ہیں۔ بھارتی گولہ باری سے ہلاکتوں کا یہ واقعہ پاکستانی کشمیر کے دور دراز ضلع حویلی کے سرحدی دیہات فتح پور میں پیش آیا۔ ضلع حویلی کے ڈپٹی کمشنر چودھری کاشف نے واقعے کے بارے میں وی او اے کو بتایا۔
لیکن جب رات کو شروع ہوئی ہے فائرنگ تو 9 بجے سے 11 کے درمیان جو فائرنگ ہوئی ہے نا، اس میں کوئی 9:50-10 کے لگ بھگ ایک مارٹر گولہ نے ہٹ کیا شیخ مشتاق کے گھر کو، فتح پور میں یہ ریٹائر ہیڈ ماسٹر ان کے گھر کو ہٹ کیا، جس کے نتیجے میں 3 ان کے بچے شہید ہو گئے، 2 بچے اور 1 بچی، اور ان کی کریٹیکل انجرڈ ہے اور ان کی وائف بھی زخمی ہے۔
اتوار کی رات کنٹرول لائن کے چکوٹی سیکٹر میں بھی پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ہوا، جس کی وجہ سے کنٹرول لائن کے قریبی علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ چکوٹی سیکٹر کے دیہات موڑا سادے کے رہائشی خورشید الحسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
آج رات کو جو فائرنگ ہو رہی تھی کلانے والی سائٹ پہ بھی ہو رہی تھی، اس کے علاوہ پانڈو والے سیکٹر میں ہو رہی تھی، تو رات وہ کافی ماحول جو تھا وہ کشیدہ ہو گیا اور لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔
واضح رہے کہ کشمیر کا علاقہ شروع سے ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کا سبب بنا ہوا ہے، جہاں دونوں ممالک کی افواج کے درمیان جنگ بندی لائن پر آئے روز فائرنگ اور گولہ باری کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، جن میں دونوں اطراف فوجیوں کے علاوہ شہری بھی مارے جاتے ہیں۔ پاکستان کشمیر کو اپنی شاہراہ گہ اور بھارت اسے اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے، اور اس تنازع کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان 2 جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبرز آف کامرس کے صدر نے اصرار کیا ہے کہ مجوزہ پاک افغان آرمی ورکنگ گروپ میں ایک اقتصادی کمیٹی بھی قائم کی جائے۔ زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حالیہ سیاسی تنازعات کے سبب دو طرفہ تجارت کو طویل المدت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے صدر زبیر موتی والا نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کے سبب دو طرفہ تجارت میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران تیزی سے کمی آئی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے قائم مشترکہ چیمبر آف کامرس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاک افغان عسکری ورکنگ گروپ کی تجویز میں اقتصادی یا معاشی کمیٹی کو بھی شامل کیا جائے۔ واضح رہے کہ اتوار کو تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں انسداد دہشت گردی سے متعلق پاکستان، افغانستان، چین اور تاجکستان کے مابین ہونے والی 4 ملکی کانفرنس کے موقع پر پاکستانی اور افغان فوج کے سربراہان کے درمیان ایک الگ ملاقات ہوئی تھی، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے دونوں پڑوسی ممالک کی افواج کے درمیان ورکنگ گروپ کی تشکیل کی تجویز دی تھی۔ پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے صدر زبیر موتی والا کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اعتماد کی بحالی میں مدد کے لیے مجوزہ ورکنگ گروپ میں اقتصادی کمیٹی کو بھی شامل کیا جائے۔
کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی منڈی ہے، اور وہ پچھلے 3 سال سے ہماری ایکسپورٹس افغانستان کو کم سے کم در ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر ہماری کوئی 2.5 سے 3 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہوتی تھی دونوں ممالک کے درمیان، وہ گھٹ کے کوئی 1.7-1.8 رہ گئی ہے۔ اٹس اے گریٹ ریڈکشن آف اباؤٹ $1 بلین۔
ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کے سبب افغانستان اپنی تجارت کے لیے ایران کا راستہ استعمال کر رہا ہے۔ زبیر موتی والا کا کہنا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ دونوں ممالک سیاسی اور عسکری کشیدگی کے معاملات کو تجارت اور کاروباری روابط سے الگ رکھیں۔ واضح رہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے سرکاری سطح پر بھی پاک افغان مشترکہ اقتصادی کمیشن قائم ہے، لیکن نومبر 2015 کے بعد سے اس کمیشن کا کوئی اجلاس نہیں ہوا ہے۔ اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر اور پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے درمیان گزشتہ ماہ ہونے والی ایک ملاقات میں پاک افغان مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس رواں ماہ منعقد کرنے کی تجویز سامنے آئی تھی، لیکن تاحال اس بارے میں کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ پاک افغان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے مطابق دونوں ملک تاریخی طور پر ایک دوسرے کے تجارتی شراکت دار رہے ہیں، اور اگر تعلقات میں بہتری آتی ہے تو دو طرفہ تجارت کے حجم میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو، کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
بھارت اور چین کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے جو ایشیا کے ان دو بڑے ملکوں کے درمیان مشرقی ہمالیہ کی متنازع سرحد کے ساتھ اشروں کے سب سے بڑے تنازع کو ختم کرے گا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ نئی دہلی سے سہیل انجم۔
بھارت اور چین کے مابین سکم کے نزدیک ڈوکلام علاقے میں گزشتہ دو ماہ سے بھی زائد عرصے سے جاری تعطل کے بظاہر ختم ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے پیر کے روز جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس تعطل کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے مابین سفارتی سطح پر بات چیت جاری تھی۔ بات چیت کے دوران ہم نے اپنا نقطۂ نظر اور اپنی تشویش رکھی۔ اس پیش رفت کا اعلان کرتے ہوئے بھارت نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین یہ مصالحت سفارتی مذاکرات کی مدد سے ہوئی ہے۔ بیان کے مطابق اس کی بنیاد پر فوجی جوانوں کو وہاں سے ہٹانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ نئی دہلی میں اسے بھارت کی سفارتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 3 سے 5 ستمبر کے درمیان چین میں ہونے والے برکس کے اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت سے قبل یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ سینئر تجزیہ کار اجے کمار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
بھارت اور چائنا کے بیچ میں جو دونوں ملکوں کے شانتی کے لیے اور اس پورے ریجن کے شانتی کے لیے یہ اسٹینڈ آف ختم ہونا بہت ہی اچھا قدم ہے۔ آپ کو جہاں تک معلوم ہے کہ یہ اس ڈیکیڈ کا سب سے زیادہ سینیا سنتولن کو خراب کرنے والی استھتی دو ملکوں کے درمیان پیدا ہو گئی تھی۔ اس میں پرارمبھ سے بھارت کا اسٹینڈ یہ رہا تھا کہ وہ اس مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے، ڈپلومیٹک مینس کے ذریعے کرنا چاہتا ہے، اور بھارت کے نے اسی نظریے سے اور اسی طور طریقے سے اس مسئلے کا پرسکن حل نکالا ہے۔
بھارت کی طرف سے بیان جاری ہونے کے بعد چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چوننگ نے کہا کہ 28 اگست کو بھارت نے اپنے فوجی جوان اور ہتھیار ہٹا لیے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں چینی فوج کا گشت جاری رہے گا۔ تازہ پیش رفت کے تحت ڈوکلام میں فوجوں کی تعیناتی از سر نو کی جائے گی۔ واضح ہے کہ چین وہاں پہلے بھی گشت کرتا رہا ہے، جس پر بھارت کو اعتراض نہیں تھا، لیکن جب وہاں چینی فوج نے سڑک کی تعمیر شروع کی تو بھارت نے یہ کہتے ہوئے اعتراض کیا کہ اس سے ہماری سلامتی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور سہیل انجم نے یہ رپورٹ بھی دی ہے کہ ہریانہ کی خصوصی عدالت نے متنازع مذہبی گروپ ڈیرہ سوچا سودا کے روحانی گرو بابا گرمیت رام رحیم سنگھ کو دو خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ان پر 65,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔
ہریانہ کے روہتک میں سی بی آئی کی ایک خصوصی عدالت نے دو ساتھی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے معاملے میں متنازع مذہبی گرو اور ایک مخصوص فرقہ ڈیرہ سچا سودا کے سربراہ بابا گرمیت رام رحیم سنگھ کو 10 سال قید کی سزا اور 65,000 روپے کا جرمانہ سنایا ہے۔ جسٹس جگدیپ سنگھ نے روہتک کی سنیریا جیل میں، جہاں عارضی عدالت قائم کی گئی تھی، فیصلہ سنایا۔ وہ ایک سرکاری ہیلی کاپٹر سے وہاں پہنچے تھے۔ سیکورٹی کے نقطہ نظر سے جیل میں کورٹ روم بنایا گیا جہاں رام رحیم سنگھ کو رکھا گیا ہے۔ فیصلہ سنائے جانے سے قبل رام رحیم نے جج سے دستبستہ معافی کی درخواست کی۔ ان کے وکلا نے اپیل کی کہ چونکہ بابا ایک سماجی کارکن ہیں اور انہوں نے بہت سے فلاحی کام کیے ہیں، لہذا ان کے ساتھ رعایت برتی جائے، لیکن جج پر ان درخواستوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ سی بی آئی نے سخت سے سخت سزا سنانے کی اپیل کی تھی۔ سزا سننے کے بعد رام رحیم سنگھ زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ اس دوران سیکورٹی فورسز کے ہزاروں جوان عدالت کے اطراف میں تعینات تھے اور فوج کو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ سرسا شہر میں جہاں ڈیرہ سچا سودا کا ہیڈ کوارٹر ہے اور پنچکولہ میں جہاں جمعہ کے روز بابا کے حامیوں نے تشدد برپا کیا تھا، سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ جمعہ کے روز ہونے والے تشدد میں کم از کم 38 افراد ہلاک اور تقریباً 300 زخمی ہوئے تھے۔ فیصلہ سنائے جانے کے بعد فوج نے سرسا میں فلیگ مارچ کیا۔ جسٹس جگدیپ سنگھ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ رام رحیم کو کوئی خصوصی سہولت نہ دی جائے اور ان کے ساتھ عام قیدیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ فیصلہ سنائے جانے سے قبل متنازعہ بابا نے عدالت کے باہر یہ کہتے ہوئے زبردست ہنگامہ کیا کہ انہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے اور اگر انہیں کچھ ہوا تو ریاست اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اس کے بعد سی ایم او ڈاکٹر دیپا نے دوبارہ ان کی طبی جانچ کی۔ وہ کمرے عدالت میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے، انہیں زبردستی لے جایا گیا۔ فیصلہ سنائے جانے سے قبل بابا کے حامیوں نے سرسا کے پھلکا علاقے میں دو کاروں کو نظر آتش کر دیا۔ جیل کے احاطے سے 10 کلومیٹر پہلے ہی لوگوں کی آمد و رفت بند کر دی گئی تھی۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو 2 کلومیٹر پہلے ہی روک دیا گیا تھا۔ رام رحیم کے وکلا نے اعلی عدالت میں فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فیصلہ سنائے جانے کے بعد ہریانہ کے وزیر اعلیٰ ایمل کھٹر نے کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کیا، جبکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ نے کہا کہ منگل کے روز صورتحال کا جائزہ لینے سے قبل بعض مقامات پر کرفیو جاری رہے گا۔ ڈیرہ سچا سودا کے سینئر اہلکاروں کو احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سرسا میں کرفیو نافذ ہے اور ہیڈ کوارٹر میں انٹرنیٹ خدمات اور بجلی کی سپلائی ٹھپ کر دی گئی ہے۔ خیال ہے کہ جسٹس جگدیپ سنگھ نے جمعہ کے روز بابا رام رحیم سنگھ کو جنسی زیادتی کا مجرم قرار دیا تھا۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
ایریزونا کے سابق شیرف جو آپائیو کہہ چکے ہیں کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جرم پر ایک معافی پر ان کے مشکور ہیں، لیکن معافی کا وہ اقدام صدر کی اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کی طرف سے بھی تنقید کی وجہ بن رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مارکس ہیرٹن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
شیرف جو کنوکٹڈ فار ڈوئنگ ہز جاب،
کیا شیرف جو کو اپنی ملازمت کرنے پر مجرم ٹھہرایا گیا تھا؟ منگل کے روز ڈونلڈ ٹرمپ نے اریزونا کی ایک ریلی میں جو اور پایو کو معافی دینے کے امکان کی طرف اشارہ کیا۔
میں ایک
پیش گوئی کروں گا، میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک رہیں گے۔ اوکے، یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ جو اور پایو کو گزشتہ ماہ توہین عدالت کا مجرم ٹھہرایا گیا تھا۔ ایک وفاقی جج نے غیر قانونی ترک وطن کے اس مخالف کو غیر قانونی غیر ملکیوں کی آمد و رفت کی نگرانی روکنے سے متعلق ایک حکم کی تعمیل سے انکار کا مرتکب پایا تھا۔ جمعے کے روز معافی کا جو اعلان کیا گیا اس پر ترک وطن سے متعلق سرگرم کارکنوں کی جانب سے نکتہ چینی سامنے آئی۔ امیگریشن سے متعلق ایک سرگرم کارکن لیڈیا گزمین کا کہنا تھا،
بائی پارڈننگ اور پایو ٹرمپ tells us that he stands with racists, that he stands with white supremacists, that he stands with violation of our civil rights.
ارپایو کو معاف کر کے ٹرمپ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ نسل پرستوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کہ وہ سفید فام بالادستی کے حامیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کہ وہ ہمارے شہری حقوق کی خلاف ورزی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امیگریشن سے متعلق ایک سرگرم کارکن لیڈیا گزمین کے۔ صدر کی ریپبلکن پارٹی کے کچھ ممتاز اراکین نے بھی اپنی نامنظوری ظاہر کی۔ ایوان کے سپیکر پال ریان کے ایک ترجمان نے کہا کہ وہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں پر امریکہ میں ہر ایک کے حقوق کے احترام کی خصوصی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اریزونا کے سینیٹر جان مکین نے کہا کہ یہ معافی صدر کی جانب سے قانون کی بالادستی کے ان کے دعوے کو کمزور کرتی ہے۔ انتظامیہ کے ایک مشیر نے کہا کہ منفی رد عمل مبالغہ آرائی پر مبنی ہے۔ اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مشیر ٹام بوسٹ نے کہا
جسٹ اباؤٹ ایوری ماڈرن پریزیڈنٹ اینڈز اپ ود سم کنٹروورشل پارڈنز بٹ آئی تھنک دی پریزیڈنٹس بین پریٹی کلیئر آن
نئے دور کے تقریبا ہر صدر کی جانب سے دی جانے والی کچھ معافیاں متنازع بن جاتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ صدر اس بارے میں بالکل واضح رہے ہیں، اور میں یقینی طور پر یہ نہیں سمجھتا کہ انہیں قانون کی بالادستی کی پرواہ نہ کرنے والا قرار دینا مناسب ہے۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مشیر ٹام بوسٹ کے۔ ارپایو ٹرمپ کی صدارتی مہم کے ایک اولین حامی تھے۔ ارپایو اور ٹرمپ دونوں غیر قانونی ترک وطن کے خلاف سخت تر پالیسیوں کے حق میں دلائل دے چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ 85 سالہ ارپایو 50 سال سے زیادہ عرصے تک ملک کی خدمت کر چکے ہیں، اور اس نے انہیں ایک صدارتی معافی کا ایک مستحق امیدوار قرار دیا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
داعش نے عراق میں تقریباً 78% اس علاقے کو کھو دیا ہے جو کبھی اس کے قبضے میں تھا، اور اس کے عراقی دارالحکومت موصل کو 10 جولائی کو آزاد کرا لیا گیا۔ اب اس کی جعلی شامی خلافت رقہ کو آزاد کرایا جا رہا ہے۔ شہر کے تقریباً 58% حصے کو ان سے آزاد کرا لیا گیا ہے۔ داعش کے خلاف قائم عالمی اتحاد کے لیے خصوصی صدارتی ایلچی بریٹ میکگرک نے ایک حالیہ پریس کانفرنس میں وضاحت کرتے ہوئے کہا
About 6 months ago, ISIS was planning major attacks in Raqqa. They were planning major attacks against the United States, against our partners, and they were doing it in Raqqa using the infrastructure of a major city.
تقریباً 6 مہینے پہلے داعش رقہ میں بڑے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وہ امریکہ اور ہمارے شراکت کاروں کے خلاف بڑے حملوں کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور وہ یہ سب رقہ میں ایک بڑے شہر کے بنیادی ڈھانچے کو استعمال کرتے ہوئے کر رہے تھے۔ اب اس وقت رقہ میں داعش کے آخری کونے کے لیے جنگ جاری ہے، اور وہ اس بات کی کوششوں میں ہے کہ ان ٹکڑوں کا دفاع کیا جائے جو اب تقریباً ان کے ہاتھ سے نکلنے والے ہیں۔ وہ اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اب صورتحال بنیادی طور پر بدل چکی ہے۔ رقہ پر قبضے کے لیے مہم 6 جون کو شروع ہوئی تھی، لیکن یہ اس وقت ممکن ہوئی جب اس سے چند مہینے پیشتر فوجی کارروائی شروع کی گئی تھی۔ شام میں جب داعش کے خلاف مہم کی بات آتی ہے تو ہم بنیادی طور پر شامی ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہ 50,000 افراد پر مشتمل فورس ہے، اس میں تقریباً آدھے عرب اور آدھے کرد ہیں۔ خصوصی ایلچی میکگرک نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی جنگ نہیں ہاری۔ مارچ میں مقامی کمانڈرز نے رقہ میں دہشت گردوں کو اچانک زیر کرنے کا موقع دیکھتے ہوئے داعش مخالف اتحاد کی مدد سے دشمنوں کی صفوں کے پیچھے کود گئے، اور شہر، اس کے ڈیم اور ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا۔ یہ داعش کو نکیل ڈالنے کے لیے نہایت اہم تھا، اس لیے کہ داعش اس علاقے کو رقہ کے اندر اور باہر نفری اور ساز و سامان لانے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ خصوصی ایل جی میکگرک نے کہا کہ ہم نے بہت سے داعش کے جنگجوؤں کو دیکھا جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، اور رقہ میں ان کے دفاعی مورچے کچھ کمزور پڑنا شروع ہو گئے تھے، لہذا یہ صحیح معنوں میں ایک نازک آپریشن تھا۔ اس پر عمل اس لیے ہوا کہ نیچے کی سطح تک اختیارات دیے گئے تھے تاکہ اس قسم کے مواقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس مجموعی مہم میں یقیناً یہ ایک اہم مرحلہ تھا۔ خصوصی ایلچی میکگرک نے کہا کہ یہ مہم جاری ہے، اس میں وقت لگے گا، یہ بہت مشکل جنگ ہے، لیکن بالکل موصل کی طرح رقہ کو بھی آزاد کرا لیا جائے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
سپرنگ ایکسیلیٹر ویسے تو برطانیہ کی ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، لیکن اب یہ پاکستان میں بھی خواتین کی فلاح و بہبود، ان کی تعلیم اور بہتر صحت کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ پاکستان میں اس تنظیم کے کنٹری مینیجر ضیاء عمران ہیں، جنہوں نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ تنظیم نے پاکستان میں رواں سال فروری سے اپنے کام کا آغاز کیا ہے، جس کا دائرہ کار وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سپرنگ ایکسیلیٹر کی توجہ پاکستان میں کم عمر نوجوان لڑکیوں کی فلاح و بہبود، تعلیم، بہتر صحت اور ترقی پر مرکوز رہے گی۔ دنیا کے مختلف ممالک کی تقریباً 250 ملین لڑکیاں غربت کی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں، ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یہ لڑکیاں غربت کے سبب نہ تو تعلیم حاصل کر سکتی ہے اور نہ ہی ان کی صحت اچھی رہتی ہے، حتیٰ کہ ان کے پاس ذریعہ معاش بھی محفوظ اور دیر پا نہیں۔ زمران کا کہنا تھا کہ صحت کے شعبے میں اسپرنگ کی جانب سے صحت کہانی کے نام سے فروری 2017 میں ایک پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ صحت کہانی پسماندہ اور دیہی علاقوں کے کم آمدنی والے خاندانوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کا ذریعہ ہے۔ خواتین مریض اپنے علاقے میں واقع ٹیلی میڈیسن ای کلینکس کے ذریعے اس سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ جو خواتین گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، انہیں ڈاکٹر سے رابطے کی سہولت ان کے گھر پر صحت کہانی کے کمپیوٹر اور کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کے ذریعے دی جاتی ہے۔ صحت کہانی کے سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 9 کلینکس کام کر رہے ہیں۔ اب تک 28,000 مریضوں کو ٹیلی میڈیسن فراہم کی جا چکی ہیں، جبکہ 2.5 لاکھ سے زائد مریضوں کو بل واسطہ رسائی حاصل ہوئی۔ ان مریضوں میں 20 سے 30% تعداد 20 سال سے کم عمر نوجوان ماؤں کی تھی۔ تنظیم کی جانب سے 8 سے 13 سال کی عمر کی لڑکیوں کے لیے اعلیٰ معیاری تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا ہے، انہیں ٹیوشن دی جا رہی ہے۔ خواتین ٹیوٹرز کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، جبکہ انہیں ورک باکس اور ڈیجیٹل اپلیکیشنز پر مبنی نصاب بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ گروپ وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکی ریاست ورجینیا کے شمالی حصے میں بچوں کے لیے ایک سائنس سینٹر قائم کیا گیا ہے، جو کہ ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے۔ اس کا مقصد 2 سے 12 سال کے بچوں کے لیے ایک ایسی جگہ ترتیب دینا ہے جہاں وہ تجربات کر سکیں، ڈیزائن بنا سکیں یا مختلف چیزیں بنا سکیں اور سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور حساب کتاب کی مہارت حاصل کر سکیں۔ اس سینٹر کا مقصد بچوں کے لیے ایک باقاعدہ سائنس میوزیم تشکیل دینا ہے۔ یہاں پر کھیل کھیل میں ہی بچوں کو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے۔ تجرباتی لرننگ کے ذریعے مسئلے کے حل اور ڈیزائن ترتیب دینے میں مدد دی جاتی ہے۔ اس چلڈرن سائنس میوزیم کا آغاز 2004 میں کیا گیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک اس میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اب شمالی ورجینیا میں اس کے 3 سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ اس سینٹر میں ایک مصروف ترین دن کی رودات سنیے۔ یہاں پر بچے مختلف طرح کی چیزیں بنانے میں مصروف ہیں۔ اس لیبورٹری کا دورہ کرنے والی ہوپ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ آئی ہیں۔ انہوں نے تجرباتی لیب سے آغاز کیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بہت مزے مزے کی چیزیں بنائی، ہم نے بہت سے تجربات کیے، جیسا کہ یہ مقناطیسی گلو۔ یہ میوزیم اپنی طرز کا ایک نیا تجربہ ہے۔ ایڈنا ہگز ہوپ کی ماں ہیں، وہ کہتی ہیں ہم اپنے بچوں کو مختلف طرز کے عجائب گھروں میں لے کر گئے جہاں یہ صرف دور سے ہی چیزوں کو دیکھتے تھے، لیکن یہاں پر یہ چیزوں کو چھو سکتے ہیں اور تجربات کر سکتے ہیں۔ چلڈرن سائنس سینٹر لیبارٹری کی ڈائریکٹر نینی سپیوی کہتی ہیں، یہ شمالی ورجینیا میں بچوں کے لیے پہلا سائنس میوزیم ہے جہاں پر وہ تجربات کر سکتے ہیں۔ اس سینٹر کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر دیگر عجائب گھروں کی نسبت والدین بھی بچوں کے ساتھ ان کی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس سینٹر کی ڈائریکٹر نینی سپیوی کے الفاظ ہیں،
فیملی لرننگ از سو پاورفل اینڈ وین یو ہیو این ایکسپیرینس لرننگ ایز اے چائلڈ ود سم ون ان یور فیملی،
فیملی لرننگ بہت مفید ہے، اور جب آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر تجربات کرتے ہیں تو یہ سیکھنے میں مزید کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ یہاں کا ڈسکوری زون 5 یا اس سے کم عمر بچوں کے لیے ہے۔ بڑے بچے انسپریشن ہب نامی لیب کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں کے ایک حصے میں ونڈ ٹیوب ہے جہاں بچے سیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کس طرح ہوا کے دباؤ کے بدولت اڑائی جا سکتی ہے۔ یہاں پر ٹنکر شاپ نامی لیب میں بچے نئے ایجادات کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہر حصے میں آپ کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی موجود رہتا ہے۔ سمانتا سٹیفنسی یہاں کی ایک انسٹرکٹر ہیں، وہ کہتی ہیں، ہم یہاں پر ان کی مدد کے لیے موجود ہیں، اگر ان کے کوئی سوالات ہیں یا انہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ موجود ہیں۔ ادنا ہیگس کہتی ہیں، ایک ماں کی حیثیت سے یہ ہمیشہ اچھا رہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی مدد کے لیے کوئی موجود ہے اور مختلف تجربات کرنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دو ماہ قبل کھلنے والے اس سینٹر میں اب تک 10,000 سے زیادہ بچے آ چکے ہیں۔ اس کی شہرت کا کوئی راز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ کھیل کھیل میں بچے علم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور وہ بھی عملی طور پر تجربات کے ذریعے۔ تو سامعین، پاکستانی بچے بھی سائنسی مضامین اور تجربات میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر ملکی اور غیر ملکی خبروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں طالب علم نے کم عمری میں ہی سائنسی میدان میں فلاں اعزاز حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ بیرون ملک بسنے والوں میں اکثر اوقات پاکستانی بچے ہی سائنس کے شعبے میں اول نمبر حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے سائنس سینٹر اور سائنس میوزیم پاکستان میں بھی جا بجا قائم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بچوں کی محنت، ہنر اور خدا داد صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا کیا جائے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر مشا ٹبنسکی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔